اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا بخاری شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کی، اس کے بعد منبر پہ تشریف لائے اور منبر پر آنے کے بعد آپ نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال، تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح سے آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے جیسے کہ آزمائش مسیح الدجال کانا دجال والی، جیسی آزمائش اور فتنہ ہوگا ویسی قبر میں آزمائش پڑے گی۔ تو اب یوتا احدکم، تم میں سے ایک کے پاس حاضری دی جائے گی یعنی فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں؟ تو اما المؤمن اب المؤمن فیقول هو محمد رسول اللہ قد جاءنا بالبجنات والهدى فاجبناه واتبعناه صلاۃ، تین مرتبہ ایک ہی جواب فرماتے ہیں، وہ یہ کہے گا ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو ہمارے سرکار محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں، ہمارے پاس تو یہ ہدایت کا خزانہ لے کر آئے اور دلیلوں کا گنجینہ لے کر آئے، ہم نے ان کی بات قبول کی اور ہم ان کی پیروی میں لگے رہے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ نم صالحا، خوب کامیابی کے ساتھ سوتے رہو، وہ عمل منافق و ابل مرتاب، منافق اور شکی جب اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا آہا لا ادری کنت اقول کما سمعت الناس، کہ مجھے پہچان میں تو نہیں آ رہا ہے یہ کون ہے، ہاں ان کے بارے میں لوگوں سے کچھ بات سنتا تھا، میں بھی اسی کو دوہرا دیتا تھا، میں اسی کو دوہرا دیتا تھا۔ تو اب گرد ماریں گے وہ فرشتے اور کہیں گے لا تریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اپنی کھوپڑی سے کام لیا اور نہ لوگوں کی بات سن کر کے اس کی سچی پیروی کی، اس لیے تو صدا کا مستحق ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ بتا رہا ہے کہ قبر میں وہ منافق اپنا جواب بھول گیا، کیوں بھول گیا؟ زندگی بھر تو رسول اللہ کا نام لیتا رہا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا، مگر وہاں جانے کے بعد بھول گیا، اب اس کو یاد ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں محفوظ رکھے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت یہ قبر کے سوالات کے بارے میں اتری ہے کہ اللہ تعالی قول ثابت پر ایمان والوں کو قائم رکھے گا، ان کو جمع کے رکھے گا اور باقی سبوں کو چھوڑ دے گا، پھس پھسا جائیں گا، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ایمان والوں کو سلامت رکھے گا۔ تو اے ایمان والوں اپنے ایمان کی یہاں حفاظت کرو تو اللہ تمہاری یادداشت کی وہاں حفاظت کرے گا، اور اگر تم نے یہاں اس یادداشت کی طرف سے غفلت برتی تو اللہ تعالی اپنا ذمہ کرم اٹھا لے گا، اب تمہیں یاد نہ دلائے گا، ہاں ہاں لا ادری، یہی تمہیں ہائے ہائے میں پہچان نہیں پاتا، میں سمجھ نہیں پاتا یہ کون ہے، میں نہیں سمجھ پاتا۔ اب ذرا آپ سوچو یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، یا یوں کہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات، جو دنیا ہی میں وہاں کی فکر کیے ہوئے ہے اور وہاں کا خواب سجائے ہوئے ہے، ذرا وہ بھول پائے گا؟ وہ بھول پائے گا؟ اور جو وہ ہے کہ چلو سب لوگ کھڑے ہو گئے، یا نبی سلام علیکم، کم سے کم میں بھی دیکھا دیکھی کھڑا ہو جاؤں، کوئی مجھے پہچان نہ لے، تو وہ پڑھے کہ نہ پڑھے کھڑا ہو گیا۔ تو کچھ لوگ تو بھاگنے کے لیے قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ دکھانے کے لیے قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ عقیدت میں قیام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سب برابر تو نہیں ہیں۔ تو رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ایک ہندوستان میں طاہر ہے اور ایک پاکستان میں طاہر ہے۔ ہندوستان کا طاہر تو کھلا ہوا زہریلا ناک ہے جس کو لوگ پہچان رہے ہیں، پہچانتے ہیں کہ وہ جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو وہ آگ اگلتا ہے، جب بولتا ہے تو جہنمیوں کی بولی بولتا ہے، اس کو تو سب پہچانتے ہیں۔ مگر پاکستان والا وہ چولے بدلا کرتا ہے، جب وہ غیر مقلدوں میں جائے گا تو غیر مقلدوں کی بولی بولتا ہے، جب سنیوں میں آئے گا تو سنیوں کی بولی بولتا ہے، جب شیعوں میں جائے گا تو شیعوں میں بولتا ہے۔ اس کے رسالے منہاج القرآن میں یہ بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہے، ہمارے ادارے منہاج القرآن میں بلا تفریق مذہب و ملت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، موجودی، سب لوگ آتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ یہ خود جناب طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طاہر المادری ہیں کہ طاہر القادری ہیں، ان کو کیا کہا جائے کہ ادھر ادھر چوروں طرف کی باتیں کرتے ہیں، اب جب سنیوں میں آ جائیں تو اعلیٰ حضرت کا گن گاتے ہیں، اور جب صوفیوں میں چلا جائیں تو تصوف کا ایک دلیل قصہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب سیاسیوں میں چلے جائیں تو پکے سیاسی نظر آئیں، جب وہ غیر مقلدوں میں چلے جائیں تو بس اس کے بعد عمل بالحدیث میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ شیعوں میں چلے جائیں تو یا حسین کہنے کے میں کوئی ان کی نظیر نہیں ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ اس طریقے سے اپنی روٹی سینکا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، سوائے اس کے ان سے کیا ہمارا لینا اور دینا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی کتاب لکھی اسلام میں فرقہ پرستی، تو ہم نے مناظرے کا چیلنج ساؤتھ افریقہ میں دیا، اور جب نعرہ
حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کا ملا،
پہلے ہم نے شرائط مناظرہ کے لیے دعوت دی، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں ہماری ہوگی مناظرہ اور جو کچھ ہم آپ کو سوالات کرنے کر لیں گے، تو اب گرے اسٹیٹ کی جامع مسجد جو ہے وہاں، اس میں یہ بات طے ہوئی۔ اب اس میں ہم لوگ ڈربن میں گرے اسٹیٹ کی مسجد میں بھی جمع تھا، حضرت علامہ ازہری صاحب بھی تھے اور بہت سے سنی علماء تھے، اور پھر یہ بھی اپنے بہروپیہ لوگوں کے ساتھ تھے۔ اب اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہوگا، ہماری طرف سے ضیاء المصطفیٰ رہیں گے، اور آپ کو اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا، اور علامہ آپ کے کو کافر ثابت کریں گے۔ کہ میرے میں مجھے اپنا اسلام ثابت کرنے کی کیا ضرورت، دیکھ لو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، بس یہی کہا۔ اور اس کے بعد کسی نے مجمع میں سے ڈانٹ کر جیسے ہی کہا کہ چپ، تو بس اتنے میں کود کر کے وہاں سے بھاگے، اور اخبار میں رپورٹ نکلی کہ مسجد کا دروازہ بھی بند تھا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، کہ اتنے میں یہ ایک آدمی کے کاندھے پہ چڑھے اور مسجد کی دیوار پر پہنچ گئے اور اس پار چھلانگ لگا۔ تو یہ تو ہیں جناب والا جن سے مناظرہ کرنا تھا، جن کو مناظرہ کرنا تھا اگر سچائی پر تھے تو ہمارے اعتراضات کا جواب دیتے۔ بالکل ابھی مناظرہ شروع ہونے ہی کو ہے کہ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کو اصل میں اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے، اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اگر ان کا کوئی کیسٹ وغیرہ سنتے ہو تو اس بھرے میں مت آنا، ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ زمخشری نہیں پیدا ہوا تھا، جاہز نہیں پیدا ہوا تھا، اور عبد القاہر جرجانی نہیں پیدا ہوا تھا۔ ایک سے ایک لوگوں نے کتابیں لکھی، اور اسی طرح سکاکی نہیں پیدا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے عربی ادب میں ایسے ایسے جوہر دکھائے، اور پھر ان لوگوں نے خود اپنے نئے طریقے کے اسلام کو، معتزلیت کو بہت پروان چڑھایا۔ لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ وہ سب کے سب مٹی میں مل گئے، پابند ہو گئے۔ آج معتزلی نام کا کوئی فرقہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے، مگر ان کے وارث اب بھی موجود ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں۔ اب میں بات اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتاؤ کہ ابن تیمیہ کب سے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہو گیا؟ ابن تیمیہ جو خدا کو ایک جسم مانتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اپنے جسم کے ساتھ، جو یہ کہتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور قرآن مجید میں ید اللہ بل یداہ مبسوطتان وغیرہ کی جو آیتیں ہیں، تمام ائمہ نے عہد صحابہ سے لے کر آج تک یہی کہا کہ یہ آیات متشابہات کے۔ اور بعد میں جب ان معتزلہ نے فتنے کھڑے کیے، مجسمہ نے فتنے کھڑے کیے، تب اس کے بعد علماء نے فرمایا کہ یداہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ید سے مراد اس کی قدرت۔ قدرت یہ اس لیے تعبیل کی تاکہ ان کو زیادہ آگے بڑھنے کی صورت نہ نظر آئے۔ تو ید کے معنی قدرت کے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، جیسے ابھی آج غیر مقلدوں کی کتابیں دیکھو اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں دیکھو، تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، کلائیاں ہیں، بازو ہیں، کاندھا ہے، سینہ ہے، پیٹھ ہے، ٹانگیں ہیں، محاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب اس کی پیٹھ ہے اور اس کا سینہ ہے تو کدھر آگا ہے، کدھر پیچھا ہے، متعین کرنا پڑے گا۔ اب وہ کدھر دیکھ رہا ہے، کدھر نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب تو ایک دم اللہ کے اوصاف میں عیب لگانا ہے۔ اللہ کا پیچھا کدھر نہیں، کسی طرف ہر چیز اس کے سامنے، کوئی چیز پیچھے نہیں، وہ تو پیچھے سے پاک ہے۔ تو اس لیے رفیقان گرامی قرآن حکیم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ کی صفت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، وہ ذات بھی بے مثال اور صفات بھی بے مثال، کیوں کہ ذات قائم بنفسہ ہی واجب الوجود، صفات قدیم ازلی ابدی بے عطائے غیر، خود اس کی ذاتی صفات ہیں، اور جس کے اور ہم اپنے وجود میں بھی محتاج اللہ کے، اور اپنی صفات میں بھی محتاج اللہ کے، ہر طریقے پر احتیاج ہے کہ ہماری ایک صفت بھی اللہ کے لیے بغیر نہیں۔ ہمارا علم کتنی ہی محنت ہم نے کی، مگر اللہ نہ دے تو کتنے محنت کرنے والے ایسی ٹپلا کھاتے رہتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ کہ ایک لفظ نہیں پڑا اور اتنا علم ہے کہ ایک سمندر ان کے سینے میں موزن ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، اس بنا پر یہ بات اچھی طریقے سے آدمی کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اور سب مخلوقات جو ہیں اللہ کی محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور اس احتیاج میں اللہ نے جس کی حاجت جتنی زیادہ پوری کرنی چاہیے زیادہ پوری کی، اور جس کو چاہا کم عطا فرمایا، وہ با اختیار ہے، سب اس کی ملکیت ہے۔ اب اپنی ملکیت میں وہ جیسا تصرف کرے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ اگر اس نے کسی کی ایسی آنکھ بنائی کہ دن کے اجالے میں بھی تارے نظر آئیں تو یہ اس کا کرم ہے، اور اگر کوئی رات کو بھی چودھویں کا چاند نہ دیکھ پائے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ انسان ہو وہ بھی اللہ کا مملوک، وہ انسان وہ بھی اللہ کا مملوک، اپنی ملکیت ہے، جیسا تصرف چاہے کرے. آپ کو اتنا حق ہے کہ جو گھر کپڑا خرید لیں تو چاہے اس میں ٹوپی بنوائیں چاہے پیجامے کی میانی نکالے، آپ کو کوئی حق اس میں اعتراض کرنے کا حق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں اللہ کا پورا حق ہے، پورا تصرف ہے، جیسے وہ چاہے وہ کرے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں. مگر ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ وہ مجسمہ ہیں، وہ اہل ضلالت ہیں، وہ اہل بدعت ہیں کہ جن لوگوں نے غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی، جن لوگوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا، جن لوگوں نے گمراہیوں کے راستے کھولے، جن لوگوں نے نبی کے اختیارات پر اعتراض کیے، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے فضائل کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں. تو اب ذرا آپ سوچو کہ ان کا نام جب بڑے ادب سے طاہر القادری لیتا ہے تو کیسے میں اس کو طاہر القادری مانوں؟ اس لیے میں اس کو طاہر المادری ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے اس کی تعریف کا جذبہ نکال دے اور ان کی حفاظت کرے، ورنہ ان سے زیادہ بلکر اور ان سے زیادہ فصیح زبان استعمال کرنے والا زمخشری گزرا ہے، جار اللہ زمخشری، مگر سارے علماء نے جنگ کر کے اس کی کتابوں کی کھچیاں اڑا کر رکھی. اس نے تفسیر کشاف لکھی، تفسیر کشاف کے اوپر علامہ سفسطانی میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہما نے حواشی لکھ کر اس کی پوری مرمت کی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ ترکیب غیر فصیح ہے، یعنی یہ فصاحت سے گری ہوئی ہے یہ ترکیب. تو علامہ سفسطانی لکھتے ہیں کہ جار اللہ زمخشری اتنا کہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا کہ اس نے قرآن کی ایک آیت کے فصیح ہونے سے انکار کر دیا، اور قرآن کی ایک آیت کو بھی جو غیر فصیح کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن اعجاز ہے اور وہ معجز ہے. اس بنا پر وہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف گیا، اور پھر اس کے علاوہ اس نے قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں اس کی بھی اس معاملے میں مخالفت کی. اس بنا پر رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ان لوگوں سے آپ بچ کر رہی. اب آپ کو اخیر میں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں اس بات کی گنجائش نکالے. یاد رکھو کہ ہمارے لیے اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ نفع بخش جو شخصیت ہے وہ آقا کائنات سرور دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا نائب مطلق بنایا، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو خلیفہ آدم بنایا، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے سارے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سرے افسد پر رکھا، اور یہ وہ ہیں کہ ساری کائنات کے راج کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ رکھا. جب راج کے تاج تورے سر دو کے تجھ کو شہید ہو سرا جانا، تو یہ وہ ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی تمام کنجیاں میرے پاس لائی گئیں، فوضعت بیدی، اور لا کر میری مٹھی میں رکھ دی گئیں، مجھے قبضہ دے دیا گیا کہ اب ان خزانوں کو جس طرح چاہو اور جب چاہو کھولتے رہو. اب میرے آقا نے جن خزانوں کو چاہا اپنے زمانے میں کھولا، ظاہر میں جب تھے، اور اب تک خزانے کی چابیاں گھومتی رہتی ہیں، کبھی پیٹرولیم نکلتا ہے اور کبھی پلاٹینیم نکلتا ہے، کبھی کہیں سے کچھ اور نکلتا ہے، کہیں کوئی اور چیز نکلتی ہے۔ اس طرح سے یہ خزانے کی کنجیاں میرے آقا کو اس وقت ملی اور وہ اختیار دیا گیا کہ جب جس چابی کو چاہیں وہ استعمال کریں، تو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا سرور کائنات کو صرف زمین کے خزانوں کی کنجیاں نہیں دی، بلکہ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم،
انا اول من یقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا، جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا۔
فرماتے ہیں فعجوز بے امتی، اور سب سے پہلے میں اپنی امت کو اس میں داخل کروں گا، اپنی امت کو سب سے پہلے اس میں داخل کروں گا۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اختیارات دیے اور آخرت کے بھی اختیارات دیے۔ فرمایا، حدیث پاک متواتر ہے، ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی،
قیامت کے دن میں انا سید الناس، سارے انسانوں کا آقا میں ہوں گا۔
پھر فرماتے ہیں، میرے صحابہ تم نے پوچھا نہیں کہ کیسے میں سب کا آقا ہوں گا قیامت میں؟ کہاں یا رسول اللہ، بتا دیں۔ فرمایا، دیکھو سب لوگ قیامت میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ کا وہ غضب ظاہر ہوگا کہ ویسا غضب نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، وہ غضب ظاہر فرمائے گا۔ اب سب تل ملا جائیں گے بے چین، اور آدھا دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، آدھا دن گزر جائے گا اور اللہ حساب بھی نہ دے گا، سب پریشان۔ تو اب سب لوگ کانفرنس کریں گے اور آپس کی میٹنگ میں یہ بات آئے گی کہ کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ حضرت سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی گزارش پیش کی جائے کہ وہ حساب کتاب کرے، اور کچھ حالات نارمل ہونے لگیں۔ تو لوگوں نے کہا، کوئی صورت نہیں سمجھ میں آتی، فیقول باب الناس، تو ان لوگوں میں سے ایک بزرگ بولیں گے کہ کیا بلا وجہ پریشان کو، اذهبوا الى آدم فإنه ابونا خلق الله بيده واصطفاه، چلو چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہم لوگوں کے باپ ہیں، باپ کی مہربانیاں مشہور ہیں، چلو اللہ نے بے ماں باپ کے اپنے دست قدرت سے ان کو وجود دیا اور انہیں صفی بنایا، اللہ نے انہیں چن لیا، اس لیے چلو وہاں سفارش کے لیے درخواست کی جائے۔
آپ تو سارا میدان قیامت ٹوٹ پڑے گا،
حضرت آدم علیہ السلام کو گھیر لے گا، اے آدم انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، وصطفا کا، اور آپ کو اس نے صفی بنایا، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کن مصیبتوں میں گرے ہیں، آپ کی اولاد کن پریشانیوں میں ہے، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں، کچھ عذاب میں کمی تو ہو، بے چینیاں تو دور ہوں۔ یہ جو عجب قسم کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا مداوا تو ہو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، نفسی نفسی منعنی اللہ تعالی من الشجرت، اللہ تعالی نے ایک درخت کو کے قریب جانے سے مجھے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا، تو میں تو خود اپنی فکر میں ہوں کہ اب میں تمہاری سفارش لے کر جاؤں تو کہیں اللہ یہ نہ پوچھے کہ آدم پہلے اپنے بارے میں تو معاملہ طے کر لو، پھر اپنی اولاد کا معاملہ کرنا، تم کیا ہوگا، مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح فانه اول الرسل،
جاؤ جاؤ اور کہیں جاؤ، حضرت نوح کے پاس جاؤ، اللہ کے سب سے پہلے رسول وہی ہیں، وہاں جاؤ۔
اب لوگ بھاگم بھاگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، انہیں گھیر لیں گے، کہیں کہ اے نوح، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلا رسول بنایا، آپ کو نجی بنایا، آپ کو اللہ نے بڑے مرتبے دیے، اولو العزم رسولوں میں آپ کو رکھا، اے نوح دیکھ نہیں رہے ہماری مصیبتیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، دیکھو میں نے طوفان نوح کے وقت میں اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی، اگر میں آج گیا تو اللہ فرمائے کہیں یہ نہ فرمائے کہ ایک تو تم نے اپنے بیٹے کی فرمائش کی بے ڈھب تھی، اور آج پھر تم آ گئے ان لوگوں کی فرمائش لے کر، میں تو اپنی فکر میں ہوں، تم جاؤ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ان کی بھی تعریف کے بہت تعریف کریں گے، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اپنا رازدار بنایا، اللہ تعالی نے بڑے مراتب آپ کو دیے، آپ دیکھ نہیں رہے؟ فرمائیں گے سنو، اللہ نے آج وہ غضب ظاہر کیا ہے، نہ ایسا پہلے تھا نہ کبھی بات نہیں ہوگا۔ مگر دیکھو ایک واقعہ یہ ہوا، سب گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ میلہ کرنے، میں کلہاڑی لے کر آیا اور سارے بتوں کو توڑ کر بڑے والے بت کو ٹھیک چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کاندھے پہ لٹکا دیا۔ اور جب وہ لوگ آئے، مجھے پکڑ کے لایا گیا نمرود کے دربار میں اور کہا گیا کہ من فعل بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ ہمارے معبودوں کی درگت کس نے بنائی؟ تمہارا علاوہ کسی کام نہیں ہے۔ ان کا بل فعل کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون،
ارے بڑے والے کے کاندھے پر کلہاڑی ہے،
کسی نے کیا ہوگا، ان سبوں سے پوچھو کہ کس نے مارا ہے تم کو، کس نے تمہاری ناک توڑی، کس نے اس کی ٹانگ توڑی، کس نے اس کا ہاتھ توڑا، کس نے اس کے پیٹ میں تغار بنا دیا، کس نے اس کا کاندھا توڑ دیا، یہ سب سے پوچھو۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ تو بولنا ہی نہیں جانتے ہیں، تو پھر ہم ان سے کیا پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو بولنا ہی نہیں چاہتا جانتا اور اپنی حفاظت خود نہیں کر پاتا، تو تم کیسے اس کی پوجا کرتے ہو، کیسے تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم، تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھے، حالانکہ اس کا مطلب ان کا یہی تھا کہ ان کے اوپر سختی سے ان کی بت پرستی کا رد کیا جائے، یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے والے نے کیا ہے، قطعاً اسی نے کیا ہے، یہ نہیں، بلکہ اتمام حجت کرنے کا یہ انداز تھا۔ تو نہیں، جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
کہاں کہاں اس طرح سے ٹھوکر کھاتے رہو گے، جاؤ۔
آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کے حضور گفتگو کرنے، سفارش کی بات کرنے کا ہمت کسی میں نہیں ہے، اللہ نے اس کام کے لیے انہی کو منتخب کیا ہے، اللہ نے قرآن میں انہی کے بارے میں تو فرمایا، عطا ربک ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب ایسے منصب پر آپ کو فائز کرے گا، تمام اولین و آخرین مل کر آپ کی مدح سرائی کریں، سب آپ کی تعریف کریں گے۔ تو اب فرمائیں گے سب لوگ بھاگم بھاگ میرے پاس آئیں گے، اور میں پکار پکار کے کہتا ہوں گا، انا لہا انا لہا انا لہا، ارے گناہ گاروں کا والی میں ہوں، شفاعت کا مستحق میں ہوں، سب کو میں نجات دینے کا کی شفاعت کرنے والا میں ہوں، آؤ آؤ۔ اب
سب لوگ میرے پاس آ کر اپنی عرضی پیش کریں گے، میں اب جاؤں گا عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور سجدے میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جیسی حمد آج تک کسی نے نہ کی اور آئندہ بھی کوئی نہ کر پائے، وہ حمد کروں گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، ارفع راسک، قل تسمع، اشفع تشفع، اے پیارے محبوب در اٹھاؤ، بولو سنیں گے، سفارش کرو قبول کریں گے، میں سر اٹھاؤں گا۔ امتی امتی، اے اللہ امت، میری امت، اللہ فرمائے گا اچھا اتنے درجے کے لوگوں کو جنت میں پہنچا دو، اب میں پہلی کیٹیگری کے لوگوں کو جنت میں پہنچا دوں، پھر آؤں گا سجدہ کروں گا، پھر سجدہ کروں گا۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا، سر اٹھاؤ، اٹھاؤں گا، پھر میں کہوں گا امتی امتی، اللہ فرمائے گا اچھا دوسرے طبقے کے جو گناہگار چھوٹے موٹے گناہگار ہیں ان کو لے جاؤں، ان کو لے جاؤں گا، اب پھر آ کر سجدہ کروں گا، جو بڑے بڑے گناہ کے عادی ہیں اب ان کے لیے سفارش کروں گا، پھر چوتھی مرتبہ آؤں گا، جو بالکل گھٹا پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو، پھر پانچویں مرتبہ جب آؤں گا تو ابھی سجدہ نہیں کروں گا، اللہ فرمائے گا حل بقی احد، اب کوئی باقی رہ گیا ہے؟ پہلے ہی اللہ فرمائے گا کیا اب بھی کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا یا رب لن یبقى الا من حبسه القرآن، اے اللہ اب تو کوئی بھی جنت کا مستحق نہیں بچا، صرف وہی لوگ رہ گئے جنہیں قرآن نے جہنم میں بند کر دیا، خالدین فیہا ابدا، بس وہی لوگ رہ گئے، بس اور کوئی نہیں رہا۔ تو اب ذرا سوچو، یہ میرے آقا سرور کائنات کی شفاعت ہے، اور یہ شفاعت صرف قیامت کے دن نہیں ہے، دنیا میں بھی۔ دنیا میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ سے یہ شفاعت نہ کی تھی؟ اے اللہ ان شئت لم تعبد، اگر تم چاہے تو یہ سب میرے چاہنے والے ختم ہو جائیں اور قیامت تک تیری عبادت نہ ہو، یہ شفاعت ہی تو ہے، یعنی اے اللہ ان مسلمانوں کو فتح دے دے۔ اللہ تعالی نے اس وقت 1000 فرشتے اتارے، پھر 2000 اتارے، پھر 2000 اور اتارے، 5000، انی ممتکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، کہ اللہ تعالی نے 5000 فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ سر کٹ کے گر رہا ہے مگر نہ تلوار چلانے والا نظر آتا ہے اور نہ کوئی قتل کرنے والا نظر آتا ہے مگر سر گر رہا ہے کافروں کا۔ یہ اس سے ہم نے سمجھ لیا، اس طرح حضرت رسول پاک سرور عالم نے سفارشوں کی اور کتنے لوگوں کے لیے، یہ دیکھو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70000 ایسے لوگ ہیں کہ جنت میں بے حساب کتاب جائیں گے، وجوہہم کل قمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح حشر کے میدان میں جگمگا رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بے حساب کتاب کیسے جائیں گے، لا یدخل اولہم الا ویدخل آخرہم، ان کا اول اور آخر ایک ساتھ جنت میں جائیں گے، ہاں یعنی فاٹک اتنا چوڑا ہوگا کہ 70000 ایک لائن میں ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ پاؤں رکھ ایک ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو اب رکاشا ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادعو لی ان اکون منہم، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان میں ہو جاؤں، بے حساب کتاب والوں میں،
رسول پاک فرماتے ہیں انت منہم،
جا
تو ان میں ہے،
جا
تو ان میں ہے، ہو گیا. اب دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں. فرمایا لقد سبقک عکاشا، عکاشا تم سے پہلے تم دیکھا دیکھی کھڑے ہو رہے ہو، اور وہ صحیح چلے گئے، وہ انہوں نے صحیح مانگا اور تم دیکھ کے مانگ رہے ہو، انکار کر میرے آقا نے. یہ نہیں کہ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہ سبقت کر گئے ہوئے. کیوں؟ میرے آقا انکار نہیں کیا کرتے تھے، اور میرے آقا یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ساری 70,000 کی گنتی آج ہی پوری ہو جائے، یہ بھی نہیں چاہتے تھے. اس لیے میرے آقا نے بات ٹالنے والے انداز میں کہہ دی. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی وہ سفارشیں کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک، حضرت عباس ابن عبد المطلب دو. یہ حدیث